پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے ہوتی ہیں عالمی خبریں۔ تو لیجیے گلشن نقوی سے عالمی خبر سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے انتخابی اصلاحات کے عمل میں تیزی لانے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کی کارروائی بدھ کو بھی حزب اختلاف کے اراکین کے ہنگاموں کے باعث متعدد بار ملتوی کرنا پڑی۔ اقوام متحدہ نے جموں کشمیر سے روہنگیا پناہ گزینوں کو نکالنے کے بارے میں ہندوستان کی حکومت کے منصوبے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے بارے میں 140 امریکی اراکین کانگریس کے خط کو وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں کے ساتھ مکمل سازگار قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے انتخابی اصلاحات کے عمل میں تیزی لانے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اجلاس مقامی وقت کے مطابق 3:30 وزیراعظم ہاؤس میں شروع ہوا۔ اس اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو انتخابی اصلاحات کے تعلق سے بریفنگ بھی دی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ سینیٹ کے حالیہ انتخابات کے بعد عمران خان نے ملک کے انتخابی نظام کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ انہوں نے منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک میں امریکہ کا انتخابی نظام نافذ کرنے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ جیسا ووٹنگ سسٹم لانا ہوگا۔ عمران خان نے پاکستان میں امریکہ کا انتخابی نظام نافذ کرنے کی بات ایسی حالت میں کی ہے کہ امریکہ کے انتخابی نظام کو دنیا کا غیر شفاف ترین انتخابی نظام سمجھا جاتا ہے، جس میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ عوام کے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار ہار گیا اور جس کو عوام کے کم ووٹ ملے وہ امریکہ کے انتخابی نظام میں موجود نقص کی وجہ سے جیت گیا۔ انتخابی اصلاحات کے بارے میں اسلام آباد میں بدھ کو عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں انتخابات میں شفافیت لانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم، آئی ووٹنگ اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف حکمران پاکستان تحریک انصاف کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی اس اپیل پر سماعت کی جس میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی سینٹ کی رکنیت منسوخ کیے جانے کی استدعا کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے خود سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف پی ٹی آئی کی پٹیشن کی سماعت کی۔ انہوں نے درخواست کنندہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی علی نواس آوان کی درخواست اور ان کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد اپیل کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی طرح سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو بطور ایم پی اے نااہل قرار دینے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ غیر ضروری طور پر عدالتوں میں سیاسی معاملات کو لانا مناسب نہیں ہے۔ لاہور میں ایران کے خانہ فرحاں کے ڈائریکٹر نے الحمرا ثقافتی مرکز کے انتظامی امور کے ڈائریکٹر سے ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جعفر روناس نے اسلم ڈوگر کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں فریقین نے ایران اور پاکستان کے مشترکہ دینی، مذہبی اور تاریخی اقدار کا ذکر کرتے ہوئے مشترکہ ثقافتی پروگرام من جملہ جشن نوروز کے اہتمام کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ اسلم ڈوگر نے کہا کہ پاکستان کے عوام ایران کی تہذیب و تمدن اور ایرانی فن معماری اور فن و ہنر میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں اور دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافت کا ایک بڑا ماضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمرا اسی مشترکہ ثقافت کی بنا پر مشترکہ ثقافتی پروگرام من جملہ جشن نوروز کے انعقاد میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کی کارروائی بدھ کو بھی حزب اختلاف کے اراکین کے ہنگاموں کے باعث متعدد بار ملتوی کرنی پڑی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے اراکین نے 100 دن سے زائد عرصے سے جاری کسانوں کے دھرنے اور ان کے مطالبات اٹھائے۔ حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمنٹ کی ایوان زیریں لوک سبھا میں کسانوں کے مسئلے، ان کے مطالبات اور تینوں متنازع زرعی قوانین پر فوری بحث کا مطالبہ کیا۔ وقفہ سوال شروع ہوتے ہی کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کسانوں کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہلی کی سرحد پر دھرنے پر بیٹھے کسان خودکشی کر رہے ہیں، لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ انہوں نے اس مسئلے پر فوری بحث کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر کی جانب سے مطالبہ مسترد کیے جانے پر حزب اختلاف کے اراکین ایوان کے بیچ میں آ گئے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ ہنگامہ بڑھنے کے بعد اسپیکر نے کاروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی۔ 12 بجے کاروائی دوبارہ شروع ہونے پر اپوزیشن اراکین نے اپنا مطالبہ دہرایا اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ حزب اختلاف کے ہنگاموں کے سبب ایوان کی کاروائی کئی بار ملتوی کی گئی۔ کم و بیش یہی صورتحال ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی رہی۔ وہاں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے کسانوں کے مسئلے پر فوری بحث کرانے اور ان تینوں قوانین کو منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کیا جنہیں کسان مخالف سمجھا جا رہا ہے۔ راجیہ سبھا میں بھی کاروائی متعدد بار ملتوی کی گئی۔ اقوام متحدہ نے جموں کشمیر سے روہنگیا پناہ گزینوں کو نکالنے کے بارے میں ہندوستان کی حکومت کے منصوبے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجاریک نے ہندوستان سے 168 روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک سے جانے سے روک سے متعلق حکومت ہندوستان کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو ایسی حالت میں کہ وہ اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں واپس ان کے ملک میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اصول ہے جو اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک اس کے ملک واپس نہیں بھیجا جا سکتا جب تک وہ وہاں غیر محفوظ ہے یا اس کے ساتھ اس کے ملک میں غلط برتاؤ اور تشدد ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ جموں کشمیر سے 168 روہنگیا پناہ گزینوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کی موجودگی غیر قانونی ہونے کی صورت میں انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے بارے میں 140 امریکی اراکین کانگریس کے خط کو وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں کے ساتھ مکمل سازگار قرار دیا ہے۔ اے بی سی ٹیلی ویژن کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے منگل کی شام صحافیوں کو یومیہ بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے بارے میں 140 اراکین نے صدر جو بائیڈن کے نام جو خط لکھا ہے اس کے مندرجات وائٹ ہاؤس کی پالیسی کے مطابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کی پابندی کے مقابلے میں پابندی پہلا قدم ہوگا اور اس کے بعد ہم اس معاہدے کے مندرجات کو مزید تقویت اور طویل المدت بنانا چاہتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ کی دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 140 اراکین کانگریس نے جو بائیڈن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ موجودہ ایٹمی معاہدے سے بھی وسیع تر معاہدے کے حصول کی کوشش کریں۔ امریکی قانون سازوں کے اس گروہ نے صدر جو بائیڈن سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے بارے میں ملک کی دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے کو اپنا مقصد بنائیں اور تہران کے ساتھ ایسے جامع معاہدے کے حصول کی کوشش کریں جس میں ایٹمی مسائل کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی شامل ہوں۔ صدر جو بائیڈن کے نام یہ خط جس پر 70 ڈیموکریٹ اور 70 ریپبلکن اراکین کانگریس نے دستخط کیے ہیں منگل کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو ارسال کیا گیا۔ امریکی اراکین کانگریس کے مذکورہ ارکان نے نئے معاہدے کے حوالے سے مطلوبہ شرائط کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام کو روکنے اور ایٹمی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ تہران کی علاقائی سرگرمیوں کو قابو میں کیا جائے۔ یہ درخواست ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب یہ امریکہ ہی تھا جس نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خود سرانہ اور غیر قانونی طور پر اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ چونکہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی اور ایران نے واشنگٹن کے اس غیر قانونی اقدام کے جواب میں معاہدے پر عمل درآمد کی سطح میں کمی کی ہے، لہذا اب تہران صرف پابندیوں کے مکمل خاتمے کی صورت میں ہی کوئی قدم اٹھانے کو تیار ہوگا۔ ایران یہ بھی واضح کر چکا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی اور پابندیوں کے خاتمے کے تعلق سے نہ تو کوئی شرط قبول کرے گا اور نہ ہی واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کے نئے مطالبات تسلیم کرے گا۔ آئی آئی اے کے سربراہ نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال کو انتہائی پیچیدہ قرار دیا ہے۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے آئی آئی اے کے سربراہ رافائل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے حوالے سے تحقیقات ممکن ہے کہ برسوں تک جاری رہیں۔ انہوں نے ثابت نہ ہونے والے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے چند دوسرے مقامات سے دریافت ہونے والے یورینیم کے ذرات کا معاملہ شفاف بھی ہو جائے تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران میں ہماری ٹیم کا کام ختم ہو گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کے بعد اس شرط پر عمل درآمد جاری رکھا تھا کہ معاہدے کے دیگر فریق اس پر عمل کریں گے، لیکن یورپی ملکوں نے ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدام انجام نہیں دیا۔ ایران نے رواں سال فروری کے آخر میں ایسے تمام اقدامات پر عمل درآمد روک دیا ہے جن کو تہران نے ایٹمی معاہدے کے تحت رضاکارانہ طور پر قبول کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ سمعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کا تبصرہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے حالیہ اعلامیہ کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ، تحریف شدہ اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے اسماعیل بقائی حامانہ نے جنیوا میں منگل کے دن انسانی حقوق کے 46ویں اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے اس اجلاس میں ایران میں انسانی حقوق کے بارے میں پیش کی جانے والی رپورٹ کو غیر منصفانہ، تعصب پر مبنی اور سیاسی اہداف پر مشتمل رپورٹ قرار دیتے ہوئے اس پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ نے اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر جاوید رحمان کی رپورٹ کو مغرب کے اشاروں پر تیار کی گئی رپورٹ قرار دیتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اس رپورٹ کو سیاسی مقاصد کے تحت مرتب کر کے انسانی حقوق کونسل میں پیش کیا گیا ہے۔ جنیوا میں ایران کے مستقل مندوب نے رپورٹ میں موجود بعض نکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامیہ میں ایران میں عورتوں کے حوالے سے غلط بیانے سے کام لیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران میں عورتیں دوسرے درجے کی شہری ہیں، حالانکہ سفید جھوٹ ہے۔ اور اس غلط بیانے سے اقوام متحدہ کے رپورٹر نے ایران کے 50% سے زائد آبادی کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ اسماعیل بقائی حمانہ کا مزید کہنا تھا کہ کاش اقوام متحدہ کے رپورٹر جاوید رحمان ایران میں خواتین کی علمی صلاحیتوں نیز مختلف اعلی عہدوں پر فائز خواتین کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرتا تو وہ ایرانی خواتین کو ہرگز دوسرے درجے کا شہری قرار نہ دیتا۔ ایران کے خلاف اس بیانیے میں کئی نکات قابل ذکر ہیں جن سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تیاری میں سیاسی اہداف کو مد نظر رکھا گیا ہے اور ایران کو جان بوجھ کر نشانے پر لگایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے گزشتہ چند سالوں میں امریکہ اور بعض یورپی شہروں میں عام شہریوں کے خلاف جو اقدامات کیے گئے اور سیاہ فاموں اور رنگین فاموں کے خلاف جس طرح کا نسل پرستانہ رویہ رکھا گیا اور انہیں سڑکوں اور پبلک مقامات پر جس انداز سے تشدد اور مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا، اگر یہ اقدامات کسی اور ملک میں انجام پاتے تو عالمی میڈیا بالخصوص عالمی ادارے طرح طرح کی قراردادیں اور مذمتی بیانات صادر کر چکے ہوتے ہیں۔ مغربی ممالک میں تو انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کوئی خصوصی رپورٹر بھی متعین نہیں کیا جاتا۔ امریکہ اور یورپی ممالک ایسے عالم میں دوسرے ممالک کے خلاف اعلامیہ اور قراردادیں صادر کرتے ہیں کہ خود ان کے اپنے ممالک میں مخالفین کو سختی سے کچلا جاتا ہے اور ان کے دینی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کی کھلے عام توہین کی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور تارکین وطن بالخصوص مغربی ممالک کی سرحدوں پر آنے والے مہاجرین کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثالیں ہیں۔ فرانس میں 2019 میں گھریلو تشدد سے ہلاک ہونے والے 149 افراد میں سے 121 خواتین تھیں۔ جرمن پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق جرمنی میں ہر 3 دنوں میں ایک عورت گھریلو تشدد کا شکار ہو کر ہلاک ہوتی ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام جارج فلیٹ کے بہیمانہ قتل نے تو پوری دنیا میں امریکہ کے حقیقی چہروں کو بے نقاب کیا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک ایسے حالات میں ایران پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بے بنیاد الزام عائد کر رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں نے ایرانی عوام کی معیشت، نیز نفسیاتی اور جسمانی سلامتی کو سخت خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اب جبکہ پوری دنیا میں کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری اور سپلائی کی بات کی جا رہی ہے، ایران پر کافی عرصے سے زندگی بچانے والی میڈیسن کی درآمد پر بھی پابندی عائد ہے۔ بہرحال انسانی حقوق کی پابندی کا مسئلہ ماضی میں بھی اور اب بھی سامراجی طاقتوں کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار کی مانند رہی ہے، جسے ان ممالک نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا ہے۔ امریکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر اسے ایران کے خلاف ایک دباؤ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، وگرنہ امریکہ کے قریبی اتحادی سعودی عرب میں جس انداز سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس پر امریکہ اور یورپی ممالک کی مکمل خاموشی کسی جرم سے کم نہیں۔ ایران کے خلاف مغرب کی طرف سے انسانی حقوق کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ان کے دوہرے معیار اور منافقانہ معیارات کی واضح دلیل ہے، اور ہر باشعور انسان اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ امریکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بیانات کو ایران کے خلاف استعمال کر کے اس سے اپنی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کا تبصرہ سماعت فرما رہے تھے، اور اس مرحلے میں ہم کچھ سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس وقت اسٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ
جی نقوی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ امریکہ کے نئے صدر نے ایران کے خلاف کچھ نئی پابندیاں عائد کی ہیں، اس کے علاقائی اور عالمی اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں امریکہ صدر جو بائیڈن نے ابھی تازہ دو اور ایرانی شخصیات پہ جو ہے وہ پابندی عائد کی ہے، جو تازہ ترین ایک خبر ہے، اور اس کے علاوہ جو ایمرجنسی کا قانون ہے کہ جو گزشتہ کئی صدور اس میں ریپبلکن بھی اور ڈیموکریٹس بھی شامل ہیں، وہ ایران کے خلاف ایمرجنسی کے قانون پہ عمل پیرا رہے ہیں، تو جو بائیڈن نے بھی وہی ماضی کی تاریخ کو یا ماضی کے صدور کی تاریخ کو دہرایا
ہے۔
اصل مسئلہ یہاں پہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بظاہر ٹرمپ کو ایک ایسا صدر بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ جیسے وہ ہی ایسا فرد ہے کہ جو ایران کے خلاف سخت ترین اقدامات لینے والا یعنی پریزیڈنٹ ہے، یا مثلا اس کو آپ ریپبلکن کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، اور ٹرمپ نے یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ٹرمپ کا انداز جو تھا وہ جارحانہ تھا اور وہ من مانی کرتا تھا، اور جو امور یا جو اقدامات پہلے امریکی صدور یا پہلے کی امریکی انتظامیہ اس کو ڈھکے چھپے انداز میں، سفارتی رنگ میں یا کسی اور انداز سے ایران کے خلاف، یا حتیٰ مختلف جو اینٹی امریکہ موومنٹس تھیں ان کے خلاف وہ ہتھیار استعمال کرتا تھا، ہتھکنڈے استعمال کرتے رہے، لیکن ٹرمپ کا یہ انداز تھا کہ کھل کے اوپنلی اس طرح کرتا تھا۔ تو یہ ایک تاثر یہ بن رہا تھا کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ایران کے بارے میں جو رویے ہیں ان میں تبدیلی آ جائے گی، اور کسی حد تک جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کمپین میں کچھ اشارے بھی دیے تھے، اور ان اشاروں میں بالخصوص جو ایران اور 5+1 اور ابھی ایران اور 4+1 کے درمیان جو جوہری عالمی جوہری معاہدہ ہے، اس کے عنوان سے بھی اس نے کچھ جسے آپ کہتے ہیں پیغام دیا تھا کہ ہم واپس آ جائیں گے، یعنی امریکہ اس میں واپس آ جائے گا۔ لیکن جو امریکی تھنک ٹینکس کو جانتے ہیں یا امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا جس کو آج کی اصطلاح میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کے بارے میں جو گہرائی سے جانتے ہیں، ان کا تجزیہ اس وقت بھی یہی تھا کہ جب جو بائیڈن اس طرح کی تقریریں کر رہا تھا یا ٹرمپ الٹے سیدھے اقدامات کر رہا تھا، کہ امریکہ کے اندر جو ایک مخصوص لابی ہے کہ جس کا امریکی وزارت خارجہ پہ قبضہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں امریکہ کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں اس پہ جس لابی کا قبضہ ہے، اس کو وہ سیونی لابی، زائنسٹ لابی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ یہ لابی جب تک موجود ہے تو یہ امکان نہیں ہے کہ امریکہ ایران کے بارے میں کوئی مثبت یا کوئی ہمدردی والی بات کر سکے گا، بلکہ اس کے اقدامات میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت آئے گی، الا یہ کہ ایران اپنے موقف سے ہٹ جائے، ایران گھٹنے ٹیک دے اور امریکی ڈکٹیشن کو قبول کر لے، تو شاید اس صورت میں یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر ایران بھی اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں کوئی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں۔ جو بائیڈن کا حالیہ اقدام بھی بالکل اس تجزیے کو درست ثابت کر رہا ہے کہ چونکہ ایران اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور اپنے مفادات پہ کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالخصوص ایٹمی معاہدے کے عنوان سے امریکہ اور یورپ جو نت نئی شرائط مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس معاہدے کے اندر تبدیلی لانے کے خواہش مند ہیں, تو چونکہ ایران نے ایران کی ہر سطح کی شخصیت یعنی رہبر انقلاب اسلامی سے لے کے اور وزارت خارجہ تک جتنے اعلی حکام ہیں سب اس پہ متفق ہیں اور ایک پیج پہ ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کو دوبارہ مذاکرات کے لیے نہیں پیش کیا جا سکتا
جی.
نہ دوبارہ اس کے بارے میں مذاکرات ہو سکتے ہیں, نہ اس میں کسی ملک کا اضافہ کیا جا سکتا ہے, نہ کسی ملک کو اس سے نکالا جا سکتا ہے
جی.
یہ معاہدہ ایسی صورت میں جس انداز سے
اور اگر اس مذاکرات سلسلے میں کچھ کہنا ہے کوئی بات بھی ہونی ہے تو پھر سب سے پہلا شرط یہ سب سے پہلے کہ پابندیاں ہٹائی جائیں.
پہلا مرحلہ یہ کہ اس معاہدے کے اندر آیا جائے, اس کو قبول کیا جائے
جی.
اور اس قبول اندر آنے نہ آنے سے بھی
جی.
سب سے اہم جو بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس پورے معاہدے کا جو محاصل تھا, جو ایک نتیجہ تھا, وہ یہ تھا کہ ایران کے عنوان سے کہ ایران پہ عائد جو ہیں وہ پابندیاں ختم کی جائیں گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل چیز سے ہی وہ انحراف
جی,
کرتے ہیں.
شروع سے ہی ایسا
وہ
جب
اپنی بات منواتے ہیں کہ جناب آپ اپنی تنصیبات کا معائنہ کروائیں, آپ ایڈیشنل پروٹوکول کو مان لیں, آپ فلاں چیز کر لیں, آپ فلاں چیز کر لیں, بلکہ اضافی باتیں کرتے
جی.
ہیں. بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم پابندیاں ختم کرنے کے بارے میں بھی سوچیں گے, لیکن پہلے ہم ایران کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے, ہم جو ایران میں انسانی حقوق بقول ان کے
نئی شرائط عائد کر رہے ہیں مگر خود جو ایران سے ان کا وعدہ ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے.
جو بات طے تھی اس معاہدے کا, جو جس پہ اتنا بڑی ایک سفارتی کوشش ہوئی, کئی سالوں کی کوششوں کے بعد اس معاہدے پہ سائن ہوئے, تو اس کا ایران کے عنوان سے تو واحد بڑا مطالبہ سینکشنز کا خاتمہ تھا
جی.
اس طرف نہیں آتے, دوسری چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال تھا بنیادی طور پہ کہ اس وقت اس کے کیا علاقائی اور عالمی اثرات ہوں گے, تو عالمی اثرات کے عنوان سے امریکہ کا جو چہرہ جو بائیڈن کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ آئیں گے اور بڑے صلح پسند اور امن پسند ہوں گے اور ٹرمپ کی طرح جو ہے وہ اس طرح کے ایگریسو اور جارحانہ اقدامات نہیں لیں گے, تو وہ بھی غلط ثابت ہو گیا
جی, کہ خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے.
خاص تبدیلی نہیں
جی
ہے
جی.
اور علاقائی سطح پہ بھی جیسا کہ ہم نے بھی پہلے بھی اشارہ کیا کہ ظاہر ہے جب امریکہ کی پالیسیوں میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی تو علاقے میں بھی تبدیلیاں نہیں آئیں
جی
گی
جی.
دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اگر قائم ہے, تو ایران تو اپنے موقف پہ اور مزاحمتی بلاک اور استقامتی بلاک بھی اپنے موقف پہ قائم ہے
جی.
یہ تو ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے
جی. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا.
آپ کا شکریہ.
سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا.